اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، جو میری گفتگو ہے وہ ہمارا پیام، جو کہ شہید باقر الصدر کے افکار پر مبنی ایک کتاب ہے، اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور کیونکہ مختلف تھیمز شہید لے کے چلیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اوور آل اس میں اتنا ربط محسوس نہ ہو، لیکن جب آپ اس پوری میری تقریر کو سماعت فرما لیں گے تو ایک جو بیسک کانٹورز ہیں شہید صدر کی فکر کے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے شہید صدر کی فکر ایک انقلابی فکر تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ ایک انقلاب برپا ہو مسلمانوں میں، تو اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی بھی قومی انقلاب، اگر کوئی قوم اگر انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے تو کچھ اس کی شرائط ہیں۔ تین شرائط ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے گرد قوم ہو، اور اس مرکز پہ اس قوم کو اعتماد ہونا چاہیے، اور نمبر تین یہ کہ اس مرکز کا اس قوم کو شعور ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مرکز ہمارا ایک عظیم الشان مرکز اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس سے تمام مسلمانوں کو عقیدت بھی ہے، اس پہ اعتماد بھی ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ اس مرکز کا، اس دین مبین کا، اس آئیڈیالوجی کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس مرکز سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ قوم حرارت عمل سے محروم ہو گئی ہے، اور اس وقت انقلاب کی بنیادی شرط یعنی اسلام، یہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو روشن کر رہے ہیں کہ انقلاب کا کی بنیادی شرط یعنی اسلام کا عمومی ادراک اور ہر شخص کا اسلامی حقائق سے باخبر ہونا امت کی اہم ضرورت ہے۔ پھر ایک لیسن ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی مشن کے امتیازات کیا ہیں۔ کوئی بھی تحریک اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کے پاس کچھ پوائنٹس آف اسٹرینتھ ہوتے ہیں، تو اگر اس تحریک کے پاس مضبوط عقائد ہوں، نمبر دو اس تحریک میں ایک امید ہو اور اس تحریک پر امت کو یقین ہو، ایک ذاتی جذبہ مدافعت ہو، تو وہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا جو ایک عقیدہ ہے، یعنی اگر ایک فرض کریں کہ کوئی آدمی جو ہے کسی الہادی تنظیم میں ہے تو وہ کام کرتا ہے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، لیکن اندر سے کوئی تقدس ان کاموں کو وہ نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہم اسلامی تحریک کا حصہ ہیں تو اسلام خود بخود ہمارے اندر، جو اسلام کا عقیدہ ہے، خود بخود ہمارے اندر ایک تقدس اور ایک احترام پیش کرتا ہے، اور حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، امید جو ہے، امید ہمیشہ روشن رہتی ہے، کیونکہ قرآن کا ایک واضح فرمان ہے کہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اسلامی تحریک میں کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، مایوسی دور دور تک نہیں ہے۔ اور پھر نمبر تین پر ہے ذاتی جذبہ مدافعت، یعنی جب مشکلات آتی ہیں آپ کس طریقے سے رجسٹ کرتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں پتہ ہے کہ چاہے ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہمیں باری تعالیٰ کی طرف سے اس کا صلہ ملنا ہے، لہٰذا یہ چیز ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی ہے، ایک مدافعت پیدا کرتی ہے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود جو اسلامی تحریک کا کارکن ہے، جو اسلامی تحریک کا ممبر ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی تحریک جو ہے وہ صرف ایک جذباتی تحریک نہیں ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں مختلف نعرے زندہ باد اور مردہ باد لگا کے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان تحریکوں میں شامل کیا جاتا ہے، بلکہ اسلامی تحریک جو ہے وہ فکر اور جذبے کی ہم آہنگی کا نام ہے، ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کا نام ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ پہلے ہم اپنی فکر کو مضبوط کریں، اپنی فکر الہی کریں، اس کے بعد تمام تر جو ہمارے ایکشنز ہوں، ہماری تمام تر جو فعالیتیں ہوں، ہمارے تمام تر جو جذبات ہوں، ان کا خمیر جو ہے وہ اسلام سے اٹھے۔ تو یہ ایک بیلنس ہے اسلامی تحریک میں۔ تو جو ہم بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف جذباتی بنیادوں پہ عوام کو اٹھایا جائے، اسلامی تحریک یہ پہلے یہ چاہتی ہے کہ فکر جو ہے وہ بیدار کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس فکر کی بنیاد پہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہمارا ایک رجحانات ہیں، وہ اسلام کے مطابق ہوں، اور اس طرح سے آگے کی طرف ہم بڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی تحریک افکار و جذبات میں ایسا تعلق چاہتی ہے جس سے قوم میں ایسے رجحانات پیدا ہوں، ایسے ایپٹیٹیوڈس پیدا ہوں جنہیں اسلام ترجیح دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو دوبارہ ایک اور جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیام جو ہے, جو اسلامی پیام ہے, اس کے کیا اصول ہیں. تو بنیادی طور پہ اسلامی پیام کے تین اصول ہیں. ایک اصول ہے اس کا روحانی نظریہ. روحانی نظریہ یعنی اسلام مادے کو, مادیت کو نگیٹ نہیں کرتا, لیکن ایک لنک پیدا کرتا ہے پروردگار اور اس دنیا کے درمیان, یعنی ایک الہی جہاں بھی نہیں کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور کائنات میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں, ان چیزوں کو مسخر کریں. اس کے بعد اسلام چاہتا ہے کہ جو فکر ہے اس میں ہمارا جو ایک تقلیدی فکر نہیں ہو بلکہ ریشنل وے میں ہم سوچیں. مثلاً اسلام کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں عیسائیت کو, تو ایک عقل پہ, فکر پہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں, مختلف قسم کی مختلف طور پہ عقل کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن یہاں اسلام ہمیں دعوت فکر دیتا ہے, دعوت عقل دیتا ہے, دعوت تجربہ دیتا ہے. پھر تیسری چیز جو کہ اسلامی تحریک کا امتیاز ہے, جو اس کا ایک اصول ہے, وہ ہے معیار عمل. معیار عمل مختلف تحریکوں میں مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اسلامی تحریک کا جو معیار عمل ہے وہ صرف اور صرف رضا پروردگار ہے. اور جو شخص اس راہ میں جتنا آگے بڑھ رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہی محترم ہے. تو جو عام تحریکوں میں یا جو مادی تحریکوں میں یا وہ تحریکیں جو اسلام کا نام لے رہی ہیں لیکن اسلامی مفاہیم سے اتنی واقف نہیں ہے, وہاں ایک رفٹ پیدا ہوتا ہے, ٹسل پیدا ہوتی ہے, لیکن یہاں ایک معیار عمل آپ کو دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم کتنے اپنے آپ کو دھوکہ کیوں نہ دیں, اگر ہم سمجھ جائیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ رضا پروردگار کے لیے ہیں تو وہ کام ہمارا مقبول ہے, اس کی ویلیو ہے, ادروائز وہ کام جو ہے وہ زیرو ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارا پیام جو ہے ایک مثالی پیام ہے. ایک طرف مغربی طریقہ ہے جو کہ جمہوریت کا طریقہ ہے, اور مغرب کا یہ استدلال ہے کہ جی اگر پارلیمنٹ مل کر یہ کہہ دے کہ مرد اور مرد کی شادی ہو سکتی ہے تو یہ چیز حلال ہے, یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا کمیونزم, جو کہ اس زمانے میں 1960 کی دہائی میں ایک بہت زیادہ مضبوط آئیڈیالوجی تھی, جو کہ ٹکراؤ کا راستہ تھا کہ جی بس امیر اور غریب طبقے میں ٹکراؤ آنا ہے اور اس کے بعد انقلاب آنا ہے. لیکن جو اسلامی تحریک ہے, جو اسلامی پیام ہے, وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو اگر کوئی بھی ایک اگر ایک اچھی بات کوئی بھی دے رہا ہے تو اس کو دیکھیں, اس کو اسلام کے پرائے میں اس کو ایگزامن کریں, اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے, اور اگر غلط ہے تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے. لیکن جو کرائیٹیریا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو حکم خدا ہے, جو حکم قرآن ہے, وہی ہوگا جس پر ہم اس چیز کو پرکھیں گے. اس کے بعد ہمارا پیام اتحاد کا نشان پہ برادر سعید گفتگو فرما چکے ہیں, تو آگے پھر اس پر ہم بات نہیں کریں گے مزید. ہمارا پیام اور امت اسلامیہ کی صورتحال, شہید صدر قرآن سے انسباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے, یہ جو امت مسلمہ ہے, یہاں اس میں انہوں نے شیعہ اور سنی کو شامل نہیں کیا بلکہ اوور آل امت مسلمہ کی بات کی, کہ یہ کوئی عام امت نہیں ہے. قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہیں کہ تم وہ بہترین قوم ہو جسے لوگوں کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اخلشت للناس, کس لیے؟ تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو اور خدا پر ایمان لے آؤ. تو جو امتیاز ہے, جو بیسک نشان امتیاز ہے امت اسلامیہ کا, وہ دعوت ہے کہ خالی اس کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نجات کا باعث بننا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں اور وہ اپنے وجود کی انفرادیت کھو بیٹھے ہیں, اور آج کا مسلمان جو ہے اس کی روح اور عقل غلام ہو گئی ہے, اور اسلام کا ان کی زندگی سے, یہ بہت زیادہ امفسائز کرتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کا آپ کی زندگی سے رشتہ ہونا چاہیے. اسلام کا ان کی زندگی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. تو اب کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کو اپنی زندگی, گفتار و کردار پہ طاری کریں, اسلام کو اپنے اوپر طاری کر لیں بالکل, تاکہ انہیں اس پیغام کا پرچم اٹھانے کا, یعنی کہ وہ جو اخرشت الناس والا پرچم ہے, وہ اٹھانے کا حق کا پرچم اٹھانے اور حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یعنی کہ وہ صلاحیت ہم سے کھو بیٹھی ہے, اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا کہ زندگی کو اور اپنی گفتار و کردار کو اسلام کے مطابق کر لیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے قرآن سے انسباد کرتے ہوئے اور معروف کا مشورہ دے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ایک ڈبیٹ ہے کہ جی اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، تو کیا ہر چیز اسلام کی دائمی ہے یا اسلام میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، کیا اسلام ایک ڈیولپنگ مذہب ہے؟ تو شہید صدر کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام دور حاضر کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اسلام تبدیلی کے مخالف نہیں ہے، لیکن ہر تبدیلی کو وہ قبول بھی نہیں کرتا۔ اسلام دیکھتا ہے کہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو تغیرات ہو رہے ہیں، اگر وہ انسانی زندگی کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پیش قدمی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ان تبدیلیوں کو ویلکم کرتا ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ کیا مطلب رنگ چڑھاتا ہے؟ مثلاً یہ کہ ٹھیک ہے جی، آج علاج کی سہولیات موجود ہیں، آج ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات موجود ہیں، تو کیا یہ سب کے لیے ہیں یا ایک مخصوص طبقے کے لیے؟ اسلام کا یہ رنگ ہوگا کہ ان سہولیات کو، ان ایڈوانسمنٹس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سب کے لیے عام کرے، ٹھیک، اور ان پہ اپنی روح ڈالتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تبدیلیاں انسان کو اللہ کے پسندیدہ مقاصد سے روکتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی تبدیلیاں ہیں، معاشرے میں عریانی ہے، فحشات ہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی ہر تبدیلی کیا صحیح ہے؟ ہیروئن دور حاضر کی ایک ایجاد ہے، کیا وہ بھی صحیح ہے؟ نہیں۔ جو چیزیں انسان کو اللہ کے پسندیدہ راستے سے روکتی ہیں، پسندیدہ مقاصد سے روکتی ہیں، اسلام ان پر قدغن لگاتا ہے۔ اور در حقیقت اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی کو خوش نصیب اور شاندار بنا دے اور پوری دنیا کو مسلمان اسلام کے مطابق بنائے۔ پھر اسی پیام کی کریکٹرسٹکس بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ پیام جو ہے یہ صرف کسی خاص امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی اور عالمی پیام ہے، اور اس میں آیت ہے قرآن کی کہ یہ درحقیقت تم اپنا رخ پروردگار کے خالص دین کی طرف کر لو، کیونکہ یہ وہ فطرت ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی اسلام جو ہے فطرت ہے، ہر انسان کو اگر اسلام ہم صحیح طریقے سے پیش کریں تو وہ اسلام کی طرف آئے گا، تو یہ فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس، یعنی اس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو موقف ہے وہ عیسائیت کی طرح غیر منطقی نہیں ہے۔ یعنی عیسائیت کیا ہوتی ہے؟ عیسائیت اسلام دنیا کو، میٹیریلزم کو نگیٹو طریقے سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان کو خواہشات سے لڑنا چاہیے، لیکن اسلام خواہشات سے لڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو بیلنس کرتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان کو اندھیروں سے نکالے، ڈارکنیس سے نکالے اور روشنیوں کی طرف لے کر جائے۔ اور جو چیزیں انسانی جوہر کے خلاف ہیں، جو اس کو اس کے خالق سے دور کرتی ہیں، اس سے انسان کو جنگ کرنے پر آمادہ کرے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت اسلام ہی راہ نجات ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا پیام در حقیقت فکری و انقلابی پیغام ہے۔ ویسٹرن تھاٹ کے مطابق جو معاشرے میں فساد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو معاشرے کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو معاشرے کے ادارے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ ویسٹ یہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے کے مختلف سسٹمز کو آپ صحیح کر دیں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، لیکن اسلام جو ہے اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اداروں کی بھی اہمیت ہے، لیکن پہلے انسان کی اصلاح اس کے اندر سے ہو، اور اگر انسان کی اصلاح، اگر واقعاً انسان ریفارم ہو گیا تو پھر اداروں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ انسان، ایک صالح اور متقی انسان، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کی اسٹرینتھ کے ذریعے معاشرتی اداروں میں کیا کر سکتا ہے؟ خیر و سعادت کا رنگ بھر سکتا ہے، اسلام کا رنگ بھر سکتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی زیادہ اسٹرینتھ موجود ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے بھی موجود ہیں، بہت اچھے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر انسان ہی صحیح نہیں ہے تو بڑے سے بڑا ادارہ آپ دیکھ لیں، ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک مٹی کا اور ایک گارے کا وہ ڈھیر ہوگا، ایک ایسا ادارہ ہوگا جس کا ہارڈ ویئر تو موجود ہے لیکن اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اپنے سافٹ ویئر کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں جو مسئلے کا حل ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کو تعمیر کرو، تعمیر انسانیت۔ اور شہید صدر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام صرف انقلاب کے ذریعے آئے کہ جناب آپ نے ایک انقلاب لانا ہے جس میں ایک حکومت کو آپ نے ختم کرنا ہے, دوسری حکومت آنی ہے, سارا ڈھانچہ جو ہے اس کو آپ نے دھرم بھرم کرنا ہے. بلکہ اسلام جو ہے وہ فکری انقلاب کے ذریعے بھی آ سکتا ہے, آپ سوسائٹی کو ریفارم بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے تاریخ کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے آج کل اور ہر وقت جو ہے ایک سینس انسان کے اندر آتا ہے کہ جی حالات اس طرح کے ہیں, ہم کیا کریں, ہم لوگ تاریخ کے جبر میں گرفتار ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک صاحب عقیدہ مخلوق ہے اور اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے, اور جو عقیدہ ہے وہ تاریخ کو حرکت دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے, عقیدے پر وہ مستحکم ہوئے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا, تاریخ کا رخ مڑ گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں کچھ علماء ملے, آپس میں انہوں نے کام شروع کیا, اپنے عقیدے کی اسٹرینتھ پہ آگے بڑھے, اور 1979 میں ایک انقلاب جو ہے وہ برپا ہو گیا. تو انسان کو تاریخ کے آگے سرنڈر نہیں ہونا چاہیے, سینس آف ڈیفیٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے میں مستحکم رہے, اس کے ذریعے تاریخ کو موڑے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر, یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے الفاظ میں, کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ معاشرے کو مسلمان کرنے کی جدوجہد کرے. یعنی کہ کیا ہمارا معاشرہ مسلمان نہیں ہے, صحیح معنوں میں مسلمان, صحیح معنوں میں انقلابی, اور تاریخ کے اسلوب کو متعین کرے اور اسے اپنے پسندیدہ رخ پہ موڑ دے. یہ نہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. تاریخ کو آپ فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کے زور پہ اپنے پسندیدہ رخ پہ موڑ دیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے, انسان کو تاریخ کا پرزنر نہیں کہتا بلکہ انسان کو تاریخ کا کریٹر کہتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا پیام اور مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں اس پہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو ثقافت ہے, جو موجودہ ثقافت ہے, وہ کیا چاہتی ہے کہ انسان کو ایک کھلونا بنا دے. انسان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, صبح 9 بجے گیا, 5 بجے آ گیا, اس کے بعد اتنا تھک گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا, تو کیا ہے انسان کو ایک کھلونا بنا دیتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام پہ یقین ضرور رکھتے ہیں, لیکن جس اسلام پہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ غبار آلود ہے. اگر کوئی چیز جو ہے جس پہ غبار پڑا ہوا ہے, گرد پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مصائب میں مبتلا ہونا جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہے. مسلمان ہر دور میں کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی رہی ہیں, مسائل آتے رہے ہیں, بلکہ مسلمانوں کا ان مصائب کے مقابلے میں جو رد عمل ہے وہ کیا ہے, وہ سرنڈر کا ہے, وہ ہتھیار ڈالنے کا ہے, وہ مصیبت کبرا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ مشکلات کے بھنور میں اپنے آپ کو بے قیمت اور حقیر نہ سمجھیں, بلکہ اسلام سے رجوع کریں. پھر آپ نے ہمارا پیام اور موضوع جو امن کا موضوع ہے اس پہ بات کی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ درحقیقت امن کے جو اصل معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ حقیقی سپردگی, انسان خدا کے سامنے سرنڈر ہو جائے مکمل طور پہ, اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو خدا سے کے سامنے سپرد کر دے, تبھی انسان کی مشکلات اور اس کے مصائب کا حل نکل سکتا ہے. اور آیت قرآن ہے کہ جو شخص مردار تھا, کوئی اس کے اندر زندگی نہیں تھی, ہم نے اسے زندگی عطا کی اور ایسی روشنی عطا کی جس میں وہ عام آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ اسلام کی روشنی. کیا یہ اس شخص کے برابر ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ ہم نے کافروں کے کرتوت ان کے لیے یوں ہی خوشنما بنا دی. پھر ایک ٹاپک جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے ہمارا پیام اور عہد امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیں امام جعفر صادق کے دور میں دو قسم کے کرنٹ تھے, ایک صوفیہ تھے جو کہتے تھے کہ دنیا سے مکمل طور پہ منہ موڑ لو, خواہشات سے منہ موڑ لو, بس روحانیت کی طرف چلے جاؤ, اور دوسرے الہادی مکاتب تھے. تو امام نے ان دونوں کی مذمت فرمائی ہے اور آپ نے اس کے لیے اپنے شاگردوں کو مختلف فکری مارکوں کے لیے بھیجا, اور جو لوگ دنیاوی زندگی سے منہ موڑ بیٹھے تھے ان کو بتایا کہ دین اسلام اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے. اب فرماتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے اس کا تعلق عملی زندگی سے بالکل ختم ہو گیا ہے. اس پہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے دینی بھائی یا دینی دشمن, نہ ہمارا اپنے دینی بھائی سے کوئی تعلق ہے نہ دینی دشمن سے, یا زندگی کے بڑے مسائل سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ضرورت اس بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی مانند موجودہ ماحول کو حقیقی اسلامی ماحول میں بدلنے کی جدوجہد کی جائے. تو خلاصہ کلام جو شہید صدر کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کے سامنے سرنڈر نہ ہوں, بلکہ اس کو اسلامی ماحول میں بدلنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی شیعہ اسٹیٹ ہو, چاہے ہم پاکستان میں ہوں, عراق میں ہوں, بحرین میں ہوں, جہاں بھی ہوں, ہمیں اس معاشرے کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کو ہم اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. پھر ہمارا پیام اور اسلامی شخصیت ہے جس پہ برادر سعید نے گفتگو کی ہے, لیکن تین چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ اس شخصیت کے اندر ہونی چاہیے. ایک روحانیت کا عنصر ہونا چاہیے کہ جو اس کو ذات الہی سے متصل کرے, اور وہ شخصیت جو ہے وہ عقل اس کے اندر ہونی چاہیے, ریشنل ہونی چاہیے, جس کی مدد سے وہ تسخیر کائنات کرے, اور اس کے اندر ایسا اخلاق ہونا چاہیے جس سے وہ معاشرے میں تاثیر اور تاثر لے. اور شخصیت سے محروم شخص کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے اندر شخصیت نہیں ہے تو ہم کیا ہیں؟ ماحول کے غلام ہیں, اپنے ایٹماسفیئر کے غلام ہیں, اور معاشرے کو کوئی ہم جہت نہیں دے سکتے, معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اب فرماتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کارکن, اسلامی تحریک کے کارکن خود اپنے اندر بھی اسلامی شخصیت کا احیاء کریں, اور کوئی قد آور شخصیت تلاش کریں اور اس کا تعارف کرائیں, جیسے کہ ملت ایران نے امام خمینی کی شخصیت کا تعارف کرایا, اور اس کے نتیجے میں معاشرے کو ایک نئی جہت ملی اور انقلاب اسلامی جیسا واقعہ جو ہے وہ روپذیر ہوا. تو یہاں پر میری گفتگو ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.